الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صدق الله العظيم. یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ میرے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جملہ خبریہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر کے قیامت تک کے لیے اس میں جملہ انشائیہ عطا فرمایا ہے. اب وہ کیا ہے کہ یریدون وجہ، اس سے صحبت کی اہمیت، اور صحبت میں جب اللہ والوں کی صحبت میں انسان جاتا ہے یا ان کی صحبت میں رہتا ہے تو کیا نیت ہونی چاہیے، جیسی نیت ہوگی ویسا پھل ملے گا. اللہ کے لیے نیت ہوگی تو اللہ کی محبت کا پھل ملے گا، دنیا کے لیے نیت ہوگی تو دنیا ملے گی. جیسا انسان ارادہ لے کے جائے گا تو ویسا ہی اللہ تعالی اس کے اوپر اس کے حساب سے اللہ تعالی فضل فرمائیں گے. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ دنیا کا ارادہ لے کے جاتا ہے تو اللہ تعالی ان اللہ والوں کے صدقے میں ان کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں. لیکن ہم دنیا کی نیت کیوں کریں، جبکہ اگر ہم دین کی نیت کریں گے، اللہ کی محبت کی نیت کریں گے تو دنیا خود بہت مل جائے گی. جیسے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک شخص ہے، اس نے گھر میں کھڑکی بنانی ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں مجھے تازہ ہوا ملے، تو ہوا تو اس کو ملے گی، لیکن اگر وہ اپنی نیت درست کر لے اور یہ نیت کر لے کہ میں کھڑکی اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ مجھے پانچوں وقت اذان کی آواز آئے، تو نیت بدلنے سے اس کے یہ کھڑکی بنانا عبادت بن جائے گی اور ہوا اس کو مفت کی ملے گی. تو جیسے نیت ہم لے کے جائیں گے اللہ والوں کے پاس، جس نیت سے ہم تعلق قائم کریں گے دوستو، تو ویسا ہی اللہ تعالیٰ معاملہ فرماتے ہیں. اللہ والوں سے نیت، تعلق کی نیت کیا ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے، ہماری اصلاح ہو جائے. ڈاکٹر سے تعلق انسان کیوں کرتا ہے، تاکہ اپنے امراض کی اصلاح ہو جائے، اپنے امراض کی صحت یابی اس کو مل جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر، سبحان اللہ، یریدون وجہا، یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان عاشقوں کے پاس بیٹھیے جن کے قلب میں میری ذات کے علاوہ کوئی اور مراد نہیں ہے، یعنی صرف اللہ ہی کی ذات ان کے دل میں مراد ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقصد مراد کے بارے میں درجہ اخلاص بیان کیا ہے. دیکھیں، اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنی زبان سے کہتے تو قیامت تک کے بہت سے جو منکرین اور دشمنان صحابہ وہ کہتے کہ صحابہ نے اپنی تعریف خود بیان کر دی ہے، لیکن جن کے اخلاص کی شہادت یریدون وجہ فرما کر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور ساری دنیا کو بتا رہے ہیں، شہادت کون دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، ان کے قلب میں میری ہی ذات مراد ہے، ان کا مراد میں ہوں. دیکھیے فیض نبوت کا کتنا زبردست ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اخلاص کے ساتھ مقید کر دیا ہے. اگر اخلاص نہیں ہوگا تو نبی کا فیض بھی اثر نہیں کرے گا. تو صحابہ کرام کے دل میں اس قدر اخلاص تھا کہ ان کے دائرہ قلب میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہوتی تھی. یریدونا مضارع سے ہیں، دونوں زمانے پائے جاتے ہیں کہ حالاً بھی اور استقبالاً بھی. ہمارے جو عاشق ہیں ان کے قلب میں صرف ہماری ذات مراد ہوتی ہے، اور جو کام کرتے ہیں ہماری ذات کے لیے کرتے ہیں، ہماری رضا کے لیے کرتے ہیں، ہمیں خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. حضرت شاہ بلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دعونا ربہم سے معلوم ہوا کہ جو ذکر کے پابند ہیں ان کو فیض زیادہ ہوگا. ذکر کے جو پابند ہیں, یدعون ربہم بالغداۃ والعشی, یہ اللہ اپنے اللہ کو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں صبح اور شام. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ذکر کا پابند ہوتا ہے اس کو اپنے شیخ کا فیض بھی زیادہ ملے گا. جو بندے اپنے دلوں میں اللہ کو مراد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شان میں فرماتے ہیں, یہ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی, میرے یہ بندے مجھے صبح شام یاد کرتے ہیں. بھلا وہ کیسا عاشق ہے دوستو جو اپنے محبوب کو یاد ہی نہ کرے. اگر آپ کا کوئی دوست آپ سے کہہ دے کہ آپ تو ہمیں کبھی یاد ہی نہیں آتے, تو آپ بھی اسے کہیں گے کہ بس ہمیں بھی آپ کے مقام عشق کا پتہ چل گیا ہے کہ آپ ہمارے کتنے بڑے عاشق ہیں. کوئی شخص یاد نہ کرے اپنے دوست کو لیکن دعویٰ کرے خالی محبت کا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا, یعنی میرے عاشقوں کا حال یہ ہے کہ صبح شام مجھے یاد کرتے رہتے ہیں اور ان کے قلوب میں بس میری ہی ذات مراد ہوتی ہے, میں ان کا مقصد ہوں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کو جس نے اپنا مقصد بنا لیا تو بس اس کی دنیا دونوں جہاں بن گئے. آپ خود ہی بتائیے کہ جس کی زندگی کی مراد اللہ ہو تو کیا اس کی زندگی کی ہر سانس اور اس کا ہر لمحہ حیات خالق حیات پر فدا نہیں ہوگا. مفسرین لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ صحابہ کرام مسجد نبوی میں اللہ تعالی کی یاد میں مشغول تھے. اب ان کے کیا حلیہ تھا ان کا, سبحان اللہ, ان میں تین قسم کے صحابہ تھے. ایک تو یہ تھے کہ ذو ثوب واحد, ایک کپڑا پہنے ہوئے تھے, اتنے غریب تھے کہ ایک کپڑے پہنے ہوئے تھے. دوسرا اشعث الرأس, بکھرے ہوئے بالوں والے تھے, تیل خریدنے کے لیے پیسے نہ تھے, اتنے غریب تھے میرے دوستوں, اور ان کے چہرے کیسے تھے, جاف الجلد, فاقوں کی وجہ سے جو ان کی کھال تھی نا وہ خشک ہو گئی تھی. کھال سے انسان کے حالت کا پتہ چل جاتا ہے نا, غریبوں کی کھال بتا دیتی ہے کہ یہ غریب ہے, اور امیروں کی کھال بتا دیتی ہے کہ یہ امیر ہے. اندر کے روغن کا اثر اس کی کھال پر ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح جو لوگ اللہ کا ذکر کا روغن اور بریانی کھاتے ہیں ان کی کھالوں سے ذکر کا نور ظاہر ہوتا ہے. پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک روحانی ٹانک کھا رہے ہیں اور ان کے چہرے سے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حضرت شاہ عبد المنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ راتوں کی عبادتوں سے جو رات میں عبادت کرتے تھے صحابہ, جب ان کے قلوب میں نور بھر جاتا تھا تو آنکھوں سے چھلکنے لگتا تھا اور چہروں سے جھلکنے لگتا تھا. یبدعو من باطنہم الی ظاہرہم, علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فرماتے ہیں کہ باطنی نور ظاہر پہ آ جاتا ہے. یبدعو من باطنہم, باطن سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر میں آ جاتا ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے ہوئے اپنے ان صحابہ تک پہنچے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وصبر نفسک مع الذین, وصبر صبر کیجئے. ہم جانتے ہیں کہ اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو خلوت کی عبادت محبوب ہے, لیکن آپ صبر کیجئے. نوصبر نفسک مع الذین, اور جائیے میرے اس شاق کے پاس جا کے بیٹھیے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے ہوئے اپنے ان صحابہ تک پہنچے اور ان سے پوچھا کہ تم سب لوگ یہاں جمع کیوں ہو, کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ میری امت میں اس درجے کے اولیاء اللہ پیدا ہو گئے ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو گھر سے بے گھر کر کے ان کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم دیا. سبحان اللہ, میں تمہارے درجات کیا بتاؤں کہ تم اللہ کے یہاں کتنے قیمتی ہو. خدا کے ہاں اس غربت اور افلاس کے باوجود تمہاری اتنی قیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ اپنے گھر سے بے گھر ہو کر میرے عاشقوں میں جا کر بیٹھو. اسے مول معلوم ہوا کہ اگر طلب سچی ہو تو پیر بھی مرید کے پاس بھیج دیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے میری امت میں اس درجے کے اولیاء اللہ پیدا کیے, کہ ان کے پاس بیٹھنے کا کس کو حکم ہو رہا ہے؟ اپنے رسول کو. جس وقت یہ نازل ہوئی, یہ آیت نازل ہوئی تھی, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے. کان فی بیتم من ابیاتہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں سے کسی گھر میں آرام فرما رہے تھے. بس آیت نازل ہوتے ہی خرج یلتمسہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور ان کو تلاش کرنے لگے, اور صحابہ کے پاس پہنچ کر ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو. انہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ یدعون ربہم کی جو نشانی آپ کو اللہ نے بتلائی تھی اس کے مثال کون لوگ ہیں, یہی لوگ ہیں. تو دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہارے اللہ کو یاد کرنے کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں, بس ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی, فرمایا کہ مجھ کو تم لوگوں سے اتنی محبت ہے کہ میرا مرنا جینا تمہارے ہی ساتھ ہوگا. تو عاشقوں کے پاس بیٹھنا, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کی صحبت میں رہنا یہ کیا ہے, یہ مراد نبوت ہے. جس کو یہ ذوق اور یہ شوق نہ ہو وہ مراد نبوت سے محروم ہے. جس کو اہل اللہ سے بغض و نفرت ہو یا ان کے پاس بیٹھنے کے اس کا دل نہ چاہے تو وہ نبی کی اس مراد اور مقصد سے دور ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق نبوت یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہو گئے اللہ کے عاشقوں. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے علم پر ناز نہ کریں اور یہ کہیں کہ مجھے اللہ والوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا شخص مراد نبوت, ذوق نبوت سے محروم ہے. کیونکہ نبی خدا کے عاشقوں کے لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے تمہارے پاس بیٹھنے کا حکم دیا ہے اور اب میرا جینا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہوگا. تو اہل اللہ کے پاس رہنے اور صالحین کی صحبت اختیار کرنے کو اتنی بڑی نعمت سمجھنا چاہیے کہ گویا جنت آسمان سے زمین پر آ گئی ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اپنے ایک فارسی شعر میں فرماتے ہیں, میسر چوں مرا صحبت بجانے عاشقاں آید, میسر چوں مرا صحبت بجانے عاشقاں آید, ہمی بینم کہ جنت بر زمین از آسماں آید. سبحان اللہ, جب کسی اللہ والوں کی صحبت میسر ہو جاتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جنت آسمان سے اتر کر زمین پہ آ گئی ہے. اللہ والوں کی محبت اس حدیث کی روح سے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نبوت کی روح سے نعمت عظمیٰ ثابت ہوئی نا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر خدا کے عاشقوں کے لیے فرما رہے ہیں کہ میرا مرنا جینا ان کے ساتھ ہوگا. اس کو غور سے سنیں میرے دوستوں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنا اللہ کے عاشقوں میں جا کے بیٹھے تو ہم کیا ہے میرے دوستوں, ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت کا اہتمام کریں, ان کے پاس جا کے بیٹھیں, اللہ کی محبت سیکھیں. اس کو غور سے سمجھیے کہ اہل اللہ کی صحبت کتنی قیمتی چیز ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اپنے ایک اردو شعر میں فرماتے ہیں, میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. یعنی ہم نے اللہ پر مرنا کہاں سے سیکھا؟ جو اللہ پر فدا تھے ان کی صحبتوں سے ہم نے اللہ پر مرنا سیکھا. اللہ پہ مرنا اور جینا یہی ہے کہ جن باتوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں ان کو کر لینا, جن باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دینا. دوستو جو دنیا پر مر رہے ہیں تو انہیں اپنی قیمتی قیمت, اپنی سلطنت کی قیمت, تخت و تاج کی قیمت, ہے نا اپنی بیویوں کی قیمت, اپنے جتنے بھی تھرڈ پارٹ ہے اور قالین ہے اور صوفے ہیں ان سب کی قیمت معلوم ہوگی جب لباس اتار کر ہمیں خالی صرف کفن میں لپیٹ کر قبر میں ڈال دیا جائے گا. دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ننگا آتا ہے نا, اور جب جاتا ہے تو کفن لے کر جاتا ہے, کیونکہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا تو وہ چھوٹا تھا, غیر مکلف تھا, اس لیے ننگا پیدا کیا. اس وقت لباس کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اب جب کہ وہ بڑا ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اکرام فرمایا کہ چونکہ میرے پاس بڑے ہو کر آ رہے ہو اس لیے کفن میں لپیٹ کر آؤ, آئے ننگے گے کفن میں لپٹ کر, پوچھو ان سے کہ آج اس کفن کے علاوہ اور کیا لے گئے ہیں. دوستوں کاش کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی رحمت سے اتار دے کہ جو ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے بدنظری کی تو مرنے کے بعد دوستوں قبروں میں ان آنکھوں کو ہزاروں کیڑوں نے کھایا, اور جن کانوں سے آج ہم گانے سن رہے ہیں ان کانوں کو بھی ہزار کا کیڑے جو ہے وہ کھا کر ختم کر دیں گے. مظاہر حق میں لکھا ہے کہ گرمیوں میں 24 گھنٹے کے بعد اور سردیوں میں 72 گھنٹے کے بعد لاش پھٹ جاتی ہے. کیا ہر وقت یہ بس تیل کنگھی میں پڑے رہتے ہیں؟ سنت سمجھ کر تو تیل کنگھی کریں, لیکن دل کو ہر وقت اسی میں لگے رہنا, ظاہری طور پر اس کو سنوارتے رہنا, کبھی یہ کپڑا کبھی وہ فیشن کبھی یہ فیشن, دوستو اس سے ہٹ کر اپنے دل کو سنواریں, اللہ کی محبت کو حاصل کریں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش کریں. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. ایک مرتبہ ٹنڈو جام کے جو یونیورسٹی ہے ایگریکلچر یونیورسٹی, وہاں پہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کو دیسی آم کو لنگڑا آم بنانا دکھایا گیا. سائنس دانوں نے لنگڑے آم کی قلم دیسی آم میں لگائی اور کس کے پٹی باندھ دی, اور میرے شیخ سے میرے شیخ کو بتایا کہ ہم سائنسی طریقے سے دیسی آم کو لنگڑا آم بناتے ہیں. تو ہردوار رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ پٹی اتنی کس کے کیوں باندھی ہے؟ کہا کہ اگر تعلق میں ذرا سا بھی ڈھیلا پن ہوگا تو لنگڑے آم کی صحبت دیسی آم میں نہیں منتقل ہوگی, یعنی لنگڑے آم کا دیسی آم میں جو انتقال نسبت ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسی طرح شیخ و مربی سے تعلق جتنا زیادہ قوی ہوتا ہے شیخ کی نسبت اتنی ہی زیادہ منتقل ہوتی ہے, یہاں تک کہ شیخ کی آ اس کی مناجات, اس کا درد بھرا دل, اس کی آنسو, سارے کے سارے مرید اور طالب منتقل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحبت صالحین کے ساتھ ساتھ مجاہدین کی قید بھی لگائی ہے. صحبت تو ہم اختیار کرتے ہیں بعض لوگ, لیکن مجاہدہ نہیں کرتے. کونو مع الصالحین کی تفسیر کے ذیل میں علامہ علوسی کے ایک سوال قائم کرتے ہیں کہ جو حکم ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ کتنا رہو؟ پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ اتنا رہو کہ لتکونوا مثلہم, کہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ, یعنی تمہاری عادات, عبادات, تقویٰ سب اللہ والوں جیسا ہو جائے. علامہ علوسی سید محمود بغدادی نے 15 جلدوں میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے جس کا نام ہے تفسیر روح المعانی. بغداد کے رہنے والے تھے اور وہاں کے مفتی بھی تھے. طالب علم کے زمانے میں اتنے غریب تھے کہ چاند کی روشنی میں پڑھا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ کنت اطالعو فی ضوء القمر, کہ میں چاند کی روشنی میں مطالعہ کرتا تھا اور امیروں کے بچے مجھ پر ہنستے تھے, وہ گھوڑوں پر بیٹھ کر سواری کرتے تھے اور میرا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا ملا بیٹھا پڑھ رہا ہے. علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھ سے روح المعانی لکھوائی تو انہی لڑکوں نے مجھے سلام کیا, میری جوتیاں سر پر رکھی. جب انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کی تفسیر لکھی تو عجیب بات, تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس دریا کا سفر کیا جس دریا میں مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا تھا, اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس دریا کی سیر کی اور اس بات کا میں نے مشاہدہ کیا کہ یہاں اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں جو انسان کو نگل سکتی ہیں. اسے پتہ چلتا ہے کہ ان اللہ والوں نے دین کے لیے کتنی محنتیں کی, کتنی محنتیں کی. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دوستو کہ سلوک میں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. میں عرض کر رہا تھا نا کہ مجاہدہ بھی کرنا اللہ والوں کے پاس رہ کر, تو جتنا اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے اتنا ہی مجاہدہ بھی ضروری ہے. اس لیے بعض مشائخ جو ہیں شروع شروع میں مجاہدہ کراتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس سے قلب میں جذب فیض کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے, پھر اللہ والوں کے جو صحبت کا پورا اثر جو ہے وہ طالب کے قلب میں منتقل ہو جاتا ہے. جیسا پھول ہوگا ویسا اس کا اثر ہوگا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی تھی, فرماتے تھے کہ نبی کا پھول ہے تو صحابی بنے گا, صحابی کا پھول ہے تو وہ تابعی بنے گا, اور تابعی کے پھول سے تب تابعین بنیں گے. بس یہ پھول دیکھنا ہے کہ کیسا ہے. پھول نہ دیکھنے میں ذرا کوشش کرنی چاہیے. پھول اچھا ہو, عمدہ ہو, اعلی درجے کا پھول ہو, ورنہ اگر گٹھے درجے کا پھول ہوگا تو کیا ہوگا کہ وہی ویسے ہی نسبت میں منتقل ہوگی. لہذا اللہ والا بھی تیز خوشبو والا ہر دم تازہ دم گلاب کی طرح کا ڈھونڈو, جو اللہ تعالیٰ کے عشق محبت و تقوا سے معطر ہو اور اس میں گناہوں کی ظلمات نہ ہو, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی صحبت میں مجاہدے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کام بن جائے گا. اب مجاہدے کیا چیز ہے؟ چار تفسیریں ہیں کہ کونو مع صادقین کی آیت پر علامہ علوسی نے قائل قائم کیا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ کتنا رہو. پھر فرماتے ہیں خالطوہم لتکونوا مثلہم, کہ تم اللہ والوں کے ساتھ اتنا رہو کہ ان جیسے ہی تم بن جاؤ, اتنا ساتھ رہو کہ تمہارا نالہ و فریاد شیخ کے نالہ و فریاد جیسا ہو جائے, اور تمہاری اشک بار آنکھیں شیخ کی اشک بار آنکھوں جیسی ہو جائیں. اے کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ, اے اسیران قفس میں نو گرفتاروں میں ہوں. بس سمجھ لو دوستوں کہ مجاہدہ بہت ضروری ہے. جو مجاہدے سے یعنی بھاگتے ہیں تو محرومی کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ جتنا رویا جائے کم ہے ان لوگوں پہ. مجاہدہ نام ہے ہمت عمل اور گناہوں سے بچنے کی مشقت برداشت کرنے کا, لیکن یہ توفیق پیدا ہوتی ہے اللہ سے مانگنے سے. اللہ سے رو رو کر مانگے اور بزرگوں سے بھی دعائیں کرائیں, جتنی ہمت موجود ہے خود بھی استعمال کریں, جتنی ہمت اس کو عطا ہے اس کو استعمال نہ کرنا یہ کیا ہے؟ ناشکری ہے. ناشکری کے عذاب میں یہ شخص مبتلا ہے کہ اللہ نے ہمت دی ہے لیکن اس ہمت کو استعمال نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو گناہ چھوڑنے کی ہمت دی ہے, اگر وہ اس ہمت کو تقوا کے لیے استعمال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ہمت کی نعمت کو استعمال کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرماتا اور اس نعمت میں اضافہ کرتا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر تم نے ہمت نہ کی اور اس نعمت کی ناشکری کی اور ہمت کو بجائے تقوا میں استعمال کرنے کی نفس کے لیے استعمال کیا, حرام لذتوں کو امپورٹ کیا, درامد کیا, تو پھر دوستوں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمت دی ہے اس کو استعمال کرو, اور پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگو کہ اے اللہ آپ نے جو ہمت اور طاقت دی ہے اس کو استعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے, تاکہ ہم جان دے دیں مگر آپ کو ناراض نہ کریں. میرے شیخ فرماتے تھے ہمت اللہ نے دی ہے ہر شخص کو, لیکن ہم ہمت چور ہیں, ہمت چرا لیتے ہیں. جس طرح سے بھینس ہے وہ اپنے بچے کی محبت میں پورا دودھ نہیں اتارتی, کچھ دودھ اپنے بچے کی محبت میں اوپر چڑھا لیتی ہے, کتنا ہی اس تھنوں پہ ہاتھ مارتے رہیں لیکن وہ دودھ نہیں اتارتی, بچے کی محبت ہے. تو ہم بھی اپنے نفس کی محبت میں کچھ ہمت چرا لیتے ہیں. اگر ہم پوری ہمت استعمال کریں گناہوں کو چھوڑنے کی, واللہ یہ ناممکن ہے کہ ہم گناہ نہ چھوڑ سکیں. ہم ہمت چوری کرتے ہیں, پوری ہمت استعمال نہیں کرتے ہم. تو جس دن ہم یہ ارادہ کر لیں گے کہ اے اللہ جان دے دوں گا لیکن اللہ آپ کو ناراض نہیں کریں گے, اے اللہ ہماری زندگی کی کوئی سانس بھی آپ کی ناراضگی میں نہ گزرے, اور دوسری دعا یہ کہ اے اللہ میرے قلب کو اور میری جان کو اپنی ذات پاک کے ساتھ اس طرح چپکا لیجئے کہ سارا عالم ساری کائنات ہم کو آپ سے ایک اشاریہ ایک بال برابر بھی الگ نہ کر سکے. دیکھیے اللہ کی کیسے مدد آئے گی. جو بندہ روتا رہتا ہے روزانہ رو رو کے اپنی اصلاح کی فکر اور اللہ تعالیٰ سے اصلاح کی بھیک مانگتا ہے تو ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مدد نہ فرمائے. بچہ چلنے لگتا ہے گرنے لگتا ہے تو باپ کا ہاتھ بڑھ کر اس کو اپنے آغوش میں لے لیتا ہے. جب بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جب دیکھتی ہے کہ میرا بندہ ہمت کر کے چل رہا ہے اور ذرا سا بھی لڑکھڑانے لگتا ہے اور گناہ میں گرنے لگتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی بڑھ کر اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور اس کی مدد کے لیے آتی ہے. تو والذین جاہدوا فینا کی اس آیت سے مجاہدے کی چار تفسیریں ہیں دوستو. نمبر ایک, الذین اختاروا المشقت فی ابتغاء مرضاتنا, جو مجھ کو خوش کرنے کے لیے ہر قسم کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں. علامہ علوسی رحمتہ اللہ علیہ نے عجیب نقطہ فرمایا کہ مرضات لائے, یہ نہیں کہ ایک کہ مجھے خوش رکھنے کے لیے مشقتیں برداشت کرتے ہیں, یہ نہیں کہ ایک دفعہ تو خوش کر دیا پھر جو ہے دوبارہ ٹی وی اور دوبارہ غیبت دوبارہ جھوٹ اور پھر غیر مہذب اور ایسی ایسی ویب سائٹ پہ چلیں گے جہاں نہیں جانا چاہیے تھا. تو مرضات جمع ہے یعنی ہماری خوشیوں کو تلاش کرتے ہیں اور اس میں مشقتیں اٹھاتے ہیں کہ ہم کس بات سے خوش ہیں کس بات سے ناراض ہیں. تو اللہ تعالیٰ خوش کرنے کے لیے اپنی خوشیوں کو پامال کرتے ہیں, مشقت اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بات سے خوش ہوتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں اور ان کی ناراضگی سے بچتے ہیں. نہ دیکھیں, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے عجیب شعر سنایا تھا کہ نہ دیکھا جائے گا خون تمنا اپنی آنکھوں سے, نہ دیکھا جائے گا خون تمنا اپنی آنکھوں سے مگر تیرے لیے جانے تمنا یہ بھی دیکھیں گے. عجیب دوستو, جو لوگ آپ کو خوش رکھتے ہیں وہ اپنی تمناؤں کا خون اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی لذت رکھی ہے. اللہ کے لیے جو خون بہاتا ہے اپنی خواہشات اپنی حرام خواہشات کا, اس میں بڑا مزہ ہے بڑی لذت ہے. کسی گناہ کو چھوڑنے میں کوئی غم پیدا ہو تو چادر اوڑھ کر لیٹ جاؤ, مسجد چلے جاؤ, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ آج مجھے آپ کی راہ میں کانٹا لگا ہے جو ساری دنیا کے پھولوں سے افضل ہے. جب کبھی گناہ چھوڑنے میں غم محسوس ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ غم آپ کے راستے کا ہے جو ساری دنیا کی خوشیوں سے افضل ہے. نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیغت, سر دوستا سلامت کے تو خنجر آزمائی, تیری راہ میں غم کا جو یہ کانٹا دل میں چبھا ہے اگر ساری دنیا کے پھول اس کو سلامی پیش کریں گارڈ آف آنر پیش کریں تو بھی اللہ کے راستے کانٹے کی عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ کم نعمت ہے کہ اللہ نے اپنے راستے میں ہمیں غم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ہر ایک کو دوستوں یہ نعمت حاصل نہیں ہوتی. کسی حسین سے فرار اختیار کرنے سے یا اس گناہ سے بچنے میں اگر کوئی غم آ جائے, اور خاص طور پہ جب وہ حسین راضی بھی ہو, جب وہ حسین راضی بھی ہے گناہ کرنے پہ, تو بخاری شریف کی حدیث کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. آج زنا اتنا ہو گیا ہے, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ موبائل کی وجہ سے, غلط ویب سائٹ پہ جانے کی وجہ سے کیسے اخلاق خراب ہو گئے ہیں. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ کوئی عورت کسی مرد کو برائی کے لیے بلائے, اور وہ عورت صاحب جمال اور صاحب منصب بھی ہے, داتو امراتن داتو منصب و جمال, یعنی وہ عورت جو اعلی حسب نسب والی شریف خاندان کی اور صاحب جمال ہو اپنی طرف بلاتی ہے, اور دوسری روایت میں ہے کہ الہ نفسہا وہ برائی کے لیے بلاتی ہے لیکن وہ مرد کہے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے تو قیامت کے دن اس کو عرش کا سائے ملے گا علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عورتوں کو راضی کرنے اور ان تک پہنچنے تک ہزاروں مشقتیں کرنی پڑتی ہیں لیکن یہاں وہ خود بلا رہی ہیں یعنی اس کو مشقت کچھ نہیں کرنی پڑ رہی تو ایسے وقت میں جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دے تو یہ کمال تقویٰ اور خوف کی دوستو انتہائی مقام قرب پر یہ شخص فائز ہے بڑے اعلیٰ تقویٰ پہ فائز ہے یہ شخص یہ شخص پورا ولی اللہ ہے سارے اسباب ہیں گناہ کرنے کے لیکن اللہ کے ڈر کے اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ گناہ کو نہیں کرتا حسین کہتا ہے کہ مجھے یوز کر لے میرے تربوز کو یوز کر لے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اسی طرح اگر کوئی بادشاہ کسی عورت کو بلائے دعا حل ملک اور اس عورت نے کہا کہ انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں باوجود اس کے کہ میں غریب ہوں تو اس کو بھی یہی درجہ ملے گا تو یہ شرح عمدۃ القاری کی ہے اور آخر میں علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ شاب جمیل دعاہ الملک لیتزوج بنتہ کسی حسین جوان کو بادشاہ نے بلایا تاکہ اپنی بیٹی سے اس کی شادی کرا دے لیکن اس جوان کو معلوم تھا کہ اس بادشاہ میں کچھ گندی عادتیں ہیں یہ میرے حسن سے غلط فائدہ اٹھائے گا فخاف این یرتکب منہ فاحشتن وہ حسین نوجوان ڈر گیا کہ بادشاہ اس کے ساتھ کوئی بے حیائی اور گناہ کرے گا تو فقال انی اخاف اللہ رب العالمین بس وہ کہہ دے کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں اگرچہ مجھے شادی بھی کرنی ہے اور مجھے دولت بھی چاہیے مجھے معلوم ہے کہ یہ بیٹی بھی دے گا اور محل بھی دے گا اور بیٹی کے راحت کے لیے تو یعنی اتنی دولت بھی دے گا مجھے لیکن اس ضرورت کے باوجود جو وہ جوان جو ہے وہ اللہ سے ڈر کر گناہ سے بچتا ہے اور بادشاہ کی پیشکش کو ٹھکرا دیتا ہے یہ ہے دوستو ہے ٹھکرا دیا وہ غم جو غم جاویدان تھا عارف غم جانا کی توجہ کے تصدق ٹھکرا دیا وہ غم جو غم جاویدان تھا تو وہ محدثین شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائیں گے تو مجاہدے کی پہلی تفسیر ہوئی الذین اختار المشقت فی ابتغاء مرضاتنا جو بندے مجھ کو راضی کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور یہ بھی نہیں کہتے کہ بڑی تکلیف ہوئی ارے تکلیف ہوئی تو خوشیاں مناؤ کہ اے اللہ یہ آپ کے راستے کا کانٹا ہے ساری دنیا کے پھول بھی اگر اس کو سلامی پیش کر دے تو آپ کے راہ کے کانٹوں کی عظمتوں کا حق وہ پھول ادا نہیں کر سکتے اے اللہ اس گناہ چھوڑنے پر جو غم ہوا اگر ساری کائنات کی خوشیاں اس غم کو سلامی پیش کرے تو اس غم کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ غم اللہ کے راستے کا غم ہے غیر محدود ذات کے راستے کا غم ہے ساری خوشیاں دنیا کی ہیں اور یہ غم کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے دیکھو دوستو حضرت یوسف علیہ السلام زمان نبوت سے اعلان کرتے ہیں کہ ربی سجن وحب الیہ مما یدعوننی الیہ اے اللہ آپ کے راستے کا قید خانہ مجھے محبوب ہی نہیں احب ہے یعنی جس گناہ کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس گناہ کرنے سے مجھے قید خانہ میں قید ہو جانا زیادہ محبوب ہے یہاں پہ ایک علمی اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ دعوننی جمع مونس کا صیغہ کیوں استعمال فرمایا ہے اس کے معنی ہوئے کہ جس طرح یہ سب عورتیں مجھے بلا رہی ہیں جبکہ بلانے والی کون تھی صرف زلیخا تھی نا تو بیان قرآن میں حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ چونکہ مصر کی تمام عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے میں شامل تھی اور وہ سب چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام زلیخا کی تمنا پوری کر دے تو چونکہ ان عورتوں نے گناہ کی تائید اور مدد کی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان زلیخہ کے ساتھ ان مشورہ دینے والیوں کو بھی شامل کر لیا, اس لیے کہ گناہ کا مشورہ دینے والا اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا بڑا مجرم خود اس گناہ کرنے والا ہے. تو حضرت کی معلومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دعونا جمع کا صیغہ ہے, اس لیے نازل ہوا ہے کہ زنان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مشورہ دیا تھا اور ان سے سفارش کی تھی کہ زلیخا کی خواہش پوری کر دے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جس برائی کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں اس سے بہتر مجھے وہ قید خانہ ہے جس کی مجھے دھمکی دی جا رہی ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان محبوبیت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں کہ جن کی راہ کے قید خانے محبوب ہوں تو ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے, کیسے ہوں گے دوستوں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جب قید خانے میں قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی محبت کا ایسا فیضان فرمایا, ان پر ایسی مستی اور ایسی کیفیت تحری کی اور اپنی ذات پاک کے ساتھ ایسا ان سے عطا فرمایا کہ ان کو قید خانہ یاد آیا, نہ ان کو قید خانہ یاد آیا نہ ان کو قید خانے کی تاریکی نظر آئی, انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ میں قید خانے میں ہوں. دوستو اگر اللہ سے آج بھی تعلق جوڑ لے ہم سب تو ہمارے غم جو ہے نا یہ خوشی میں بدل جائیں. جب بندہ اللہ کے لیے غم اٹھاتا ہے تو اللہ اس کو گناہ کرنے کا جو غم ہوتا ہے نا اس کو یاد نہیں آتا, اللہ اس کو ایسی خوشیاں عطا فرماتے ہیں کہ سارے غم بھول جاتا ہے وہ. مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں چوں خواہد عین غم شادی شبد, عین بندہ پائے آزادی شبد. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قریض مصنی کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو غم کی عین ذات کو خوشی بنا دیتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھئی غم کے اسباب کو دور کر کے خوشی کے اسباب لائے جائیں, جیسے کہیں آگ لگی ہو تو اس کی گرمی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آگ بجھاؤ اس کے بعد ٹھنڈک پیدا ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ پہلے آگ بجھائیں, وہ آگ ہی کو ٹھنڈک بنانے پر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ آگ سے اس کی گرمی سلب کر کے آگ ہی کو برف بنا دینے پر قدرت رکھتے ہیں کہ نہیں. حضرت کی معلومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ عین غم کی عین ذات کو اللہ تعالیٰ خوشی بنانے پر قادر ہیں, وہ غم کی ذات کو ہی خوشی بنا دیتے ہیں. دنیا والے تو پہلے بھی غم دور کریں گے پھر خوشی لائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ غم کی ذات ہی کو خوشی بنا دیتے ہیں, اسے اس غم سے فرما دیتے ہیں کہ اے غم میرے اس بندے کے لیے دل میں خوشی بن جا, تو وہی غم خوشی بن جاتا ہے. حضرت حکیم الامت نے اس کی بہت بہترین شرح کی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ قہار ہیں, قادر مطلق ہے, اور قہار کی شرح کیا کی ہے کہ هو الذی یکون له کل شیء مسخرا تحت قدره وقضائه وقدرته, یعنی جس کی قضاء اور قدرت کے تحت ہر شے مسخر ہو. بس خوشی اور غم بھی دوستو کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہیں ہے, بتاؤ. اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنی قدرت قاہرہ سے غم کو خوشی کر دیتے ہیں, عین بندہ پائے آزادی شود, اور پاؤں کی بیڑی اور قید کو عین آزادی بنا دیتے ہیں, اسی طرح ضرر پہنچانے والی چیز کو بے ضرر کر دیتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں کیا ہوا تھا, ان کو بیماری آئی تھی, کیڑے پیدا ہو گئے, دل میں ان کیڑوں کے لیے جو ان کے جسم میں پڑ گئے تھے باپ جیسی محبت عطا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ کیڑے ہمارے مہمان ہیں, ان کی مہمانی کرو, یہ تم کو ضرر نہیں پہنچائیں گے. اور کیڑوں کو حکم دیا کہ خبردار کاٹنا مت, میں نے امتحان کے لیے تمہیں بھیجا ہے. بتائیے اللہ کے حکم ہر شے جو ہے اس اللہ کے حکم کے تابع ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی میں گئے, اللہ نے حکم دے دیا مچھلی کو کہ یہ تمہاری غذا نہیں ہے, یہ ہمارے پیغمبر ہیں, ہم نے ان کو تمہارے پیٹ میں معراج عطا کرنا ہے, خبردار اگر تو نے اس کو کھایا, آنکھوں کو حکم دے دیا وہ رک گئے. تم نے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت پیدا فرمائی حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں کہ اگر کوئی کیڑا وہاں سے چلا جاتا تو اس کو تلاش کرنے لگتا, جیسے باپ بچے کو تلاش کرتا ہے, بچے اگر کوئی تو اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے, دل تڑپتا اور اس کو واپس لے کے آتے. محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ما درارا مہر من آموختن, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماؤں کو محبت کرنا تو میں نے ہی سکھایا ہے, یہ ماں جو تمہیں پالتی ہے, تمہارا منہ منہ صاف کرتی ہے, راتوں کو سردیوں میں اپنے بستر پر خوش جگہ پر بچے کو سلاتی ہے, اور جو جگہ بچے کے پیشاب سے گیلی ہو جاتی ہے اس جگہ حس ہو جاتی ہے, بچے کو دست آ رہے ہو تو 10 دفعہ اٹھ کر اپنی پیاری نیند قربان کرتی ہے, ذرا بخار آ گیا تو سردی میں کانپتی ہوئی ڈاکٹر کے پاس لے جا رہی ہے. ماں کی اس محبت کے بارے میں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں درارا مہر من اموختن چون بھول شمے کے من افروختم, تو انہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ہی تو ماں کو محبت کرنا سکھایا ہے, اور ماں کی محبت میری ایک ادنا سی بھیک ہے. تو اسی سے اندازہ لگا لو دوستو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا آفتاب کیسا ہوگا. ماؤں کی محبت پر ناز کرتے ہیں اور ان کی محبت کو یاد کرتے ہیں, ارے ابا اما سے زیادہ ربا کو یاد کرو, کیونکہ ماؤں کے دل میں محبت اللہ ہی نے تو رکھی ہے. جب ماں کے اندر خدا تعالیٰ کی رحمت کی ادنا بھی کا یہ اثر ہے تو اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہیں ان کی رحمت کی کیا شان ہوگی. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ تفسیر موضوع القرآن کے مصنف ہیں, تو انہوں نے لکھا اپنی تفسیر میں کہ عرش اعظم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ لکھوا رکھا ہے, جو لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش اعظم کے سامنے یہ جملہ لکھوا کے رکھا ہوا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت میرے غضب سے بڑھ گئی. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ لکھوانا کیا چیز ہے, از قبیل مراحم خسروانہ ہے, یعنی اللہ نے یہ شاہی رحم کے طور پر لکھوایا ہے تاکہ اگر میرا کوئی بندہ قانون کی وجہ سے نہ بخشا جائے تو میں اپنے شاہی رحم سے اس کو بخش دوں. کبھی کبھار دوستو عجیب ہے یہ بات, اگر کوئی بندہ اپنے قانون سے نہ بخشا گیا تو اللہ تعالیٰ اپنا شاہی رحم رکھتے ہیں, شاہی رحم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی شاہی رحم سے بخش دیں گے. کبھی کبھی یہ دعا بھی کر لی جائے کہ اللہ اگر آپ نے مجھے جہنمی لکھا ہے, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ دعا سکھاتے تھے, اگر آپ نے مجھے جہنمی لکھا ہے اور میں واقعی جہنم کے قابل ہوں لیکن اس کے باوجود میں آپ سے شاہی رحم کی درخواست کرتا ہوں کیونکہ میں قانون کی روح سے تو بخشنے جانے کے قابل نہیں ہوں, لیکن اے اللہ آپ کا شاہی رحم قانون سے بالا تر ہے اور میں آپ کو آپ کے شاہی رحم کا واسطہ دے کر آپ سے آپ کے شاہی رحم کی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اس خاص رحم سے قیامت کے دن مجھے بخش دیجیے اور میری تقدیر بدل دیجیے. اور تقدیر بدلنے کی آپ کی پوری قدرت حاصل ہے, کیونکہ قضا آپ کی محکوم ہے, آپ پر حاکم نہیں ہے. آپ نے جو فیصلہ ہمارے لیے اگر لکھ دیا ہے برا, سوئے قضا کا فیصلہ لکھ دیا تو فیصلہ ہے اللہ, آپ کا اپنا فیصلہ آپ پہ حکومت نہیں کرتا, آپ کا وہ محکوم ہے. اگر آپ نے ہماری شامت اعمال سے ہمارے خلاف فیصلہ کر ہی دیا ہے تو بھی آپ کا فیصلہ اور آپ کی قضا آپ کے محکوم ہے اور آپ پر حاکم نہیں ہے. بس آپ اپنے رحم و کرم سے ہماری سوء قضا کو حسن قضا سے تبدیل کر دیجئے. دوستو یہ دعا کرنی چاہیے. تو پہلی تفسیر مجاہدی کی میں عرض کر رہا ہوں کہ الذین اختار المشقت فی ابتغاء مرضاتنا, یعنی جو ہماری رضا ہماری خوشیوں کو تلاش کرنے میں مشقت اٹھاتے ہیں, پہلی تفسیر ہو گئی. دوسری تفسیر الذین اختار المشقت فی نصرت دیننا, جو ہمارے دین کو پھیلانے میں نصرت کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں. بعض لوگ تنہائی میں بڑی عبادت کرتے ہیں لیکن دین کی اشاعت میں مدد نہیں کرتے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی کہ اجتماع اللہ والوں کا ہوتا ہے, اللہ والوں کا, اور اپنے جو مشائخ ہوتے ہیں ہمارے, ان کے بیانات ہوتے ہیں, ان کی مجلسیں ہوتی ہیں. جب ان کے پاس جاتے ہیں ہم لوگوں تو گویا کہ ہم نے ان کی لوگوں کی تعداد بڑھا دی. اللہ والوں کی صحبت میں انسان جاتا ہے تو نیک لوگوں کی تعداد بڑھا دی ہم نے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ من کثر سواد قوم فہو منہم, یعنی جو کس قوم کی تعداد بڑھائے گا تو اس کا شمار انہی میں ہوگا. تو یہ بھی ایک قسم کی نصرت ہے نا, اس لیے اللہ والوں کے پاس, اپنے مشائخ کے پاس ان کی مجلس میں جانا چاہیے اور ان کے پاس بیٹھنا چاہیے. اور بھائی جن کے پاس مال ہے وہ مال خرچ کرے, جس کے پاس جان ہے وہ جان خرچ کرے, اور جس کے پاس علم ہے وہ علم خرچ کرے, اور جس کے پاس یہ سب چیزیں ہیں تو وہ سب کو خرچ کرے اللہ کے راستے میں. حضرت شاہ ابو الاقصا رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی حضرات کو بھی خیرات کرنا چاہیے, اگرچہ 100-200 روپئے ہی کیوں نہ ہو. بھائی اگر 20,000 روپئے کی تنخواہ ہے تو اس میں سے 100 روپئے دینے میں کیا حرج ہے, لیکن اللہ کی راہ میں دینے کی عادت ڈالنی چاہیے, ہمیشہ لیتے نہیں رہنا چاہیے. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے, کیونکہ اللہ نے کسی بھی نبی کو بخیل نہیں بنایا. جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا نا تو اس کا بخل بھی ختم ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دسترخوان ہمیشہ وسیع رہتا تھا, کھانے کے لیے مہمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے تھے, یہاں تک کہ ایک مرتبہ کوئی مسلمان نہیں ملا تو ایک مشرک کو لے آئے اور اسے کھانے کو کہا. اب اس کے بعد اس سے کہا کہ تمہارا اسلام لانے کو جی چاہتا ہے؟ بس یہ سنتے ہی وہ کھانا چھوڑ کر بھاگ گیا. تو علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ, یہ 70 سال کا کافر ہے, میں 70 سال سے اسے اس حالت کفر میں روٹی کھلا رہا ہوں, آپ نے اس کو ایک وقت کا کھانا کھلایا اور ابھی ایک رکما بھی نہیں کھانے پایا تھا کہ اسے اسلام قبول کرنے کی باتیں کرنے لگے. اتنی جلد بازی نہ کیجئے, میں 70 سال سے اس کی بغاوت کے باوجود اسے روٹی دے رہا ہوں, لہذا جائیے اور اس کو منع کر لائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے اور کہا کہ چلو کھانا کھا لو, اب میں تم سے اسلام کی بات نہیں کروں گا کیونکہ تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے. تو اس نے کہا کہ مجھ جیسے نالائق اور دشمن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل پر اتاو کیا, ایسے کریم اللہ پر میں ایمان لاتا ہوں. تو ایمان لے آیا وہ. مفسرین نے خلت کی تعریف, خلت کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام خلیل تھے نا, تو فرماتے ہیں کہ جب محبت شدید ہو جائے اور قلب کے رگ رگ میں جز جز میں داخل ہو جائے تو اس کا نام خلت ہے. اور ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے, میرے شیخ رحمۃ اللہ نے سنایا تھا کہ یہ خلیل کیسے بنے. ابراہیم علیہ السلام کے خلت کے واقعات پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک فرشتے نے کہا کہ یا اللہ یہ کیسے معلوم ہو کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے خلیل ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اور ان کے سامنے جا کر بس میرا نام لے لینا, ان کے پاس جاؤ بس ان کے سامنے میرا نام لے لو. اس واقعہ کو علامہ علوسی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے. فجاء ملک فی صورت بشر, بس انسان کی شکل میں فرشتہ آ گیا اور اللہ کے حکم سے اس نے اللہ کا نام لیا اور کہا اللہ. نہ جانے کس محبت سے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تڑپ کے اور فرمایا قل مرتن ثانیتن, ارے بھائی دوسری دفعہ بھی میرے اللہ کا نام لو. اس نے کہا لا اذکر اللہ مجانن, اب نہیں, اب نہیں لوں گا مفت میں. آپ نے فرمایا اللہ کا مالی کلو, جہاں میرا جتنا مال ہے, اونٹ کا ریوڑ, گائے کا ریوڑ اور بکریوں کا ریوڑ اور سارا جنگل, سب کا سب تیرا ہے. پھر اس نے ایک دفعہ اور اللہ کا نام لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ اور اللہ کا نام لو. جیسے جیسے وہ اللہ کہہ رہا تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شوق اور بڑھتا جا رہا تھا. اب اس دفعہ فرشتے نے کہا کہ لا اذکر اللہ مجانن, اب میں مفت میں اللہ کا نام نہیں لوں گا. تو فرمایا لک اولادی کلو, میری ساری اولاد تیری. اس وقت فرشتے نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں, مجھے تمہارا مال اولاد کی ضرورت نہیں ہے, بس میں تو صرف امتحان کے لیے آیا تھا, میرا مقصد آپ کا امتحان لینا تھا, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل آپ کو بنا لیا اپنا. تو دوستو اللہ کا کوئی نبی بخیل نہیں ہوا. بخل و نبوت میں کیا ہے, یہ تضاد ہے. اسی طرح سے اولیاء اللہ بھی بخیل نہیں ہوتے, بخل کے ساتھ ولایت جمع نہیں ہو سکتی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس مرید پر قبض طاری ہو جائے نا اور عبادت میں مزہ نہ آئے تو اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کراؤ. بھائی جب خرچ کرے گا تو طہارت اور تزکیہ نفس حاصل ہو جائے گا. اس کے دلیل کیا, سورۃ توبہ کی آیت ہے خود من اموالہم صدقہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ قبول فرما لیجئے. تو طہرہم وتزکیہم بہا, تاکہ اس کے ذریعے آپ ان کو پاک کر دے اور تزکیہ فرما دے. تو معلوم ہوا کہ مال خرچ کرنے کو تزکیہ میں بہت دخل ہے. وصلی علیہم, آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور ان کو دعا بھی دیجئے. کیوں دعا کیوں دیجئے, ان صلاتک سکن لہم, کیونکہ آپ کی دعاؤں سے ان کو سکون ملتا ہے. تو علامہ العلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المعانی میں لکھتے ہیں کہ نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال دے اس کے لیے آپ دعا کریں. لہذا جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے مہتمیم ہیں, سب مستحب ہے سب کے لیے کہ مال دینے والوں کے لیے دعا کریں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک لفافہ بنایا ہوتا تھا تو اس پہ یہ تینوں دعائیں لکھی ہوتی تھی, جو بھی دیتا تھا اللہ کی راہ میں مسجد میں مدرسے میں تو تینوں دعائیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کو عطا فرماتے تھے. اجرک اللہ فیما آتیتا, جو کچھ تو نے دیا اللہ کے راستے میں دیا ہے, اللہ تعالیٰ تجھے اس کا اجر عطا فرمائے, ثواب عطا فرمائے. اس میں قبولیت کی بھی دعا آ گئی ہے, کیونکہ بھائی جب قبول ہوگا تبھی تو ثواب ملے گا نا. اور دوسری بارک اللہ فیما ابقیتا, جو مال تیرا باقی رہ گیا اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. وجعل اللہ تعالی هذا الانفاق طهورا لك وتزکیۃ لنفسک, اور تیرے اس خرچ کو اللہ تعالیٰ تیری اصلاح نفس کا ذریعہ بنا لے. تو مجاہدے کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ دین کی نصرت میں مشقت اٹھائے تاکہ دین پھیلے اور اپنے ہر مسلمان بھائی کو اللہ والا بنانے کی کوشش کرے. اگر جذبہ نہیں ہے تو سمجھ لو دوستو کمی ہے کچھ. اس میں ایک بات یاد آئی کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو ایک صاحب تھے جدہ میں, انہوں نے کچھ رقم بھیجی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ دعائیں لکھ کر بھیجی. تو کچھ دن بعد ان کا خط آیا کہ اتنی رقم میری بیوی بھیج رہی ہے, یہ تینوں دعائیں اس کو بھی لکھ دیجئے, کیونکہ یہ دعا سن کر وہ تڑپ گئی کہ یہ دعا مجھے بھی کیوں نہیں دلوائی آپ نے. اس کے 15 دن بعد دوسرا خط آیا کہ میری بیوی کی بہن کہہ رہی ہے کہ میری رقم بھی مسجد میں لگائیں اور یہ تینوں دعائیں مجھ کو بھی یہ لکھ کر دیں. تو یہ سب دوستو حدیث پاک اور پاک کی تفسیروں پہ عمل کرنے کی برکت ہوتی ہیں. تو شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کہاں تک ضبط بے تابی, کہاں تک پاسے بدنامی, کلیجہ تھام لو یارو کہ ہم فریاد کرتے ہیں. یہ ہے مقام دعوت. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک لڑکی نے اپنی ساس سے کہا کہ اماں جب میرا بچہ پیدا ہو تو مجھے جگا دینا. تو ساس نے کہا کہ بیٹی جب تیرا بچہ ہوگا تو تجھے خود سارے محلے کو جگائے گی, تجھے جگانا نہیں پڑے گا. حضرت کی معلومت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا اتنا درد عظیم پیدا ہو جائے کہ بغیر اللہ کے وہ چین نہ پائے, جب تک ان کا نام نہ لے لے, جب تک ان کا ذکر نہ کر لے, جب تک اللہ کا ذکر اس کی زندگی کی اساس اور بنیاد نہ بن جائے کہ بغیر اللہ کو یاد کیے اس کو اپنی زندگی بے کیف معلوم ہو. جیسے دال کے بغیر ابلا ہوا چاول جب سالن نہ ہو تو ابلا ہوا چاول جو ہے کیسا لگتا ہے, نکلنا مشکل ہوتا ہے. جب تک یہ حال نہ ہو تو سمجھو کہ ابھی اللہ کی محبت کا ذرہ بھی نہیں ملا. ایک مزدور تھے, میرے شیخ رحمتہ اللہ نے سنایا کہ ان پہ یہ قبض باطن جو تھی وہ طاری ہو گئی اور عبادت کی مٹھاس ان سے چھن لی گئی. تو جنگل میں جا کر رو رہا تھا, اللہ میاں سے یوں کہہ رہا تھا کہ دلیا بینا بتوا اداس موری سجنی. یہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سے سنا یہ کہ دلیا بینا بتوا اداس موری سجنی, میری زندگی کا چاول آپ کی محبت اور قرب کی دال کے بغیر اداس ہے, یعنی میری زندگی بھی کیف ہے. یہ پوربی زبان ہے کی بولی ہے. تبھی کے لیے ہر شخص کو اپنی زبان میں مانگنے کا حق حاصل ہے. بھائی پشتو میں اللہ تعالیٰ سے مانگو, اردو میں مانگو, پنجابی میں مانگو, جس زبان میں چاہو مانگو, اللہ تعالیٰ تو ہر زبان کے خالق ہیں. تو مجاہدے کی تیسری تفسیر, الذین اختاروا المشقت فی امتثال اوامرنا, یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکام کو بجا لانے میں تمام مشقتوں کو برداشت کرتے ہیں, یعنی جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز ادا کرتے ہیں, جب رمضان کا زمانہ آتا ہے تو روزے رکھتے ہیں, حج فرض ہوتا ہے تو حج ادا کرتے ہیں, زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, یعنی اللہ کا ہر حکم بجا لاتے ہیں, اللہ کے ہر حکم بجا لانے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں اور اس کے لیے ہر مشقت ہر تکلیف کو برداشت کرتے رہتے ہیں. تو تین تفسیریں ہوگی مجاہدے کی. نمبر ایک ابتغاء مرضاتنا, نمبر دو نصرت دیننا, نمبر تین امتثال اوامرنا, چوتھی تفسیر الذین اختاروا المشقت فی الانتہاء عن مناہینا, اور میری نافرمانیوں سے بچتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چوتھا مسئلہ جو ہے یہ تو بڑا ہی کڑوا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے ایسا ہے جیسے کہ عبادت کرنا جیسے انسان چاکلیٹ کھاتا ہے یا گنا چوستا ہے, اور گناہ سے بچنا جیسے اس کے منہ سے گنا نکال دیا جائے. بڑا مسئلہ, کڑوا 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 مسئلہ ہے یہ. بعض لوگ تینوں کام کرتے ہیں, یعنی اللہ کو خوشی کو بھی تلاش کرتے ہیں, وظیفہ تہجد نوافل, یہاں تک کہ کعبے کو ملتزم پر روتے بھی رہتے ہیں, لیکن بھائی جب اللہ کے گھر سے اپنے گھر واپس آتے ہیں تو اسی وقت سے اللہ کی نافرمانی شروع ہو جاتی ہے. یہ شیخ فرماتے تھے لگام تو کس کر رکھنا چاہیے, اپنے گھوڑے کی لگام ڈیلی نہیں چھوڑنی چاہیے. گھر سے نکلتے ہی سوچتا ہے کہ آج حسینوں کو دیکھیں گے, اس کے معنی ہے کہ نفس کے گھوڑے کی لگام ڈیلی چھوڑی ہے. گھر سے نکلنے سے پہلے باوضو ہو کر دو رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا کرو کہ شہر جا رہا ہوں, اے اللہ میری آنکھوں کی حفاظت فرمائیے. ان باتوں سے کہ جن سے آپ کا یعنی غضب بندوں پر حلال ہوتا ہے, مجھے بچائیے میرا کوئی لمحہ کوئی سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزرے. میرے دوستو اگر کسی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ایک سانس بھی اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے تو جنت کی حوروں سے اور جنت کی تمام نعمتوں سے زیادہ مٹھاس اس کو اللہ کے نام میں ملے گی, کیونکہ جنت اور اس کی نعمتیں بھیک ہیں اور جس کا نام لے رہا ہے وہ اللہ بھیک دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے قرب کے مزے کی کہ وہ حورے ہیں کیا جانے. دوستو حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے فرماتے تھے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے اللہ نے میرا پیار لے لیا. ماں بوسہ لے تو بچے کو مزہ آتا ہے یا نہیں, بتاؤ دوستو, ماں بوسہ لیتی ہے تو بچے کو پیار آتا, ماں کو پیار آتا ہے, بچے کو پیار آتا ہے. سجدے میں چونکہ بندہ کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے, یہ حدیث پاک کے الفاظ نبوت ہے کہ علی قدمی رحمان, سجدے کی حالت میں بندے کا سر اللہ کے قدموں پر ہوتا ہے, تو اللہ والوں کو کیوں مزہ نہ آئے گا؟ ہماری سوچ میں اور اللہ والوں کی سوچ میں کتنا فرق ہے. دیکھیے حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب تو یہ فرماتے تھے کہ جب میرے پاس حوریں آئیں گی تو میں ان سے کہوں گا, جنت میں جب حوریں آئیں گی نا میرے پاس, میں کہوں گا بھی قرآن سننا ہے تو بیٹھو, میں تلاوت کر رہا ہوں, ورنہ اپنا راستہ لو. سبحان اللہ. اور ہم کیا سوچتے ہیں, دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا, اے عاشقان صورت حوروں سے لپٹ جانا, یہ کس کا شعر ہے؟ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا. یہ ہماری سوچ ہے کہ ایک تصویر ہے, کیونکہ وہ ترسے ہوئے ہیں, نگاہیں بچا بچا کر تھکے ہوئے ہیں, خستہ حال ہے, حسینوں کے لیے ترس رہے ہیں, دل میں وسوسے بھی آ جاتا ہے کہ کاش شریعت کی پابندیاں نہ ہوتی, کاش کہ ہم کھلے سانڈ ہوتے, ہر کھیت میں منہ ڈالتے. بولو بھائی, نفس یہ کہتا ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے نا. اس شخص کا دل نہیں کہتا, روح بھی نہیں کہتی, یہ نفس کی آواز ہے. کہاں سے یہ بلا پیچھے لگ گئے کہ بھائی ادھر بھی نہ دیکھو ادھر بھی نہ دیکھو. لیکن دوستو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ ہم کو انہوں نے کھلا ہوا سانڈ نہیں بنایا. بھائی اگر سانڈ بناتے تو اتنے ڈنڈے سانڈ کو لگتے ہیں نا کہ پیٹ پر کوئی حصہ اس کا جو ہے سلامت نہیں رہتا, جگہ جگہ زخم بن جاتا ہے. جس کھیت میں چاہتا ہے منہ ڈالتا ہے تو وہاں کا جو مالک ہوتا ہے اس کی خوب پٹائی کرتا ہے. اللہ نے دوستوں ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا. تو شریعت کی جو پابندیاں ہیں یہ ہمیں ڈنڈے سے بچانے کے لیے ہیں. اللہ نے ہم بندوں پہ فضل فرمایا ہے کہ ہمیں حرام کردہ چیزوں کو, نقصان کردہ چیزوں کو اللہ نے ہم کو ہمارے اوپر حرام فرما دیا, منع فرما دیا ہے. ماں باپ بھائی کسی مفید چیز سے اولاد کو منع نہیں کرتے. صحابہ اولاد حضرات جانتے ہیں کیوں بھائی ماں باپ اپنی اولاد کو کسی مفید چیز سے منع کرتے ہیں؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے, ماں باپ کی رحمت کے خالق ہیں. جن چیزوں سے اس نے منع فرمایا ہے اس میں نفع اور فائدہ کا تصور کرنا بالکل جائز نہیں ہے, بلکہ یقین نقصان دہ ہے. جیسے ایک پیچس لگی ہوئی ہے لیکن کباب سے دل نہیں مان رہا, لیکن شفیق ڈاکٹر اور ماں باپ تو یہی کہیں گے کہ کباب نہ کھاؤ بیٹا. اب گھر میں 10 بچے ہیں اور ایک بچے کو پیچس موشن لگے ہوئے ہیں, باقی سب کباب کھا رہے ہیں, اور وہ اپنی اماں سے ضد کر رہا ہے کہ اماں ہم کیوں کباب نہیں دیا, ہم بھی تو کباب کھائیں گے. اور انہیں چلانے لگتا ہے کہ ہم کباب کھائیں گے, ہم بھی کباب کھائیں گے, ہم بھی کباب کھائیں گے. تو اماں گود میں اٹھا کر اس کے آنسوؤں کو پونچھتی ہے اور کہتی ہے کہ چلا مت, اچھا ہو جائے گا تو تجھے خوب کباب کھلاؤں گی, اور اسے اپنی گود میں چپٹا لیتی ہے اور خود بھی رونے لگتی ہے کہ ہائے میرا بیٹا تندرست ہوتا تو یہ بھی کباب کھاتا. دوستو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی گود میں ایسے بندوں کو اٹھا لیتے ہیں, کیونکہ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ مزے لوٹ رہے ہیں, ٹی وی ہے اور جتنے بھی حرام کام ہیں, انٹرنیٹ کے بدماشیاں ہیں, لیکن یہ اپنے اللہ کے حکم پر اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کو بچا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ایسے بندوں کو اپنی رحمت کی گود میں لے کر پیار لیتی ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ میرے لیے غم اٹھا رہا ہے, آنکھ ہوتے ہوئے بھی بے آنکھ ہو رہا ہے, آنکھ ہوتے ہوئے بھی آنکھ ہو رہا ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے شعر میں, جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. اللہ تعالیٰ آسمان پہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بندے کے پاس آنکھ ہے, اس آنکھ میں نور ہے, لیکن جب کوئی نامحرم سامنے آ جاتی ہے یا کوئی حسین لڑکا سامنے آتا ہے تو بینا ہوتے ہوئے نابینا بن جاتا ہے, آنکھوں میں روشنی ہوتے ہوئے ان آنکھوں کی روشنی کو غلط استعمال نہیں کرتا, اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں. اور جب وہ ہٹ جاتے ہیں تو پھر بینا بن جاتے ہیں. تو نابینا اللہ کے لیے بن رہے ہیں, بینا اللہ کے لیے بن رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ کو پیار نہیں آئے گا میرے دوستو. تو میرے پیارے دوستوں, مجاہدے کی چوتھی تفسیر جو ہے, یعنی گناہ چھوڑنا, یہ جان ہے. جان سلوک اور تصوف کی, میرے شیخ فرماتے تھے سلوک میں جو لوگ رکے ہوئے ہیں نا, یعنی یہ کولو کے بیل کی طرح چکر کاٹ رہتے ہیں. کولو کا بیل جہاں سے چلتا ہے وہیں رہتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ہزاروں میل چل لیے ہیں لیکن وہیں کا وہیں رہتا ہے. سلوک میں جتنے لوگوں کی ترقی رکی ہوئی ہے, اور اللہ کے قرب کے خاص, اللہ تعالیٰ کی نسبت خاصہ سے جو محروم ہیں, اگر تجزیہ کرے تو یہی چیز نکلے گی کہ گناہوں میں مبتلا ہیں, کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہیں یہ لوگ. اور گناہوں کی ظلمت اور نحوست کے ساتھ اللہ کی محبت کی خوشبو کا ادراک کیسے ہو سکتا ہے؟ دس ہزار تولہ, 20,000 تولہ, 50,000 تولے کا ایک عطر ملتا ہے, اس کا نام کیا ہے؟ دھن الود. بادشاہ بڑے بڑے مالدار خریدتے ہیں, لیکن اتنی قیمتی عطر لگا کر اگر وہیں تھوڑا سا بلی کا گوں بھی لگا دے تو کیا عطر کی خوشبو آئے گی؟ اس لیے جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا اتنا ہی قلب میں اللہ کی محبت کی خوشبو کا ادراک بڑھے گا دوستو, اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشبو زیادہ منکشف ہونے لگے گی. جب گناہوں کی نجاستوں سے بندہ پاک ہو جاتا ہے تب خوشبو محبت کا صحیح ادراک ہوتا ہے. دل کا سب سے بڑا مرض دل کو غیر اللہ کو دینا ہے. آنکھ سے آنکھ لڑانے میں دل مارا جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تقوی والی حیات نصیب فرمائے. دوستو ایک قصہ ہے, یہ بیان کر کے بس ختم کرتا ہوں. ایک نوجوان اللہ والے طالب علم کو ایک بیوہ عورت نے اپنے جال میں پھنسانا چاہا. یہ مجاہدے کی تفسیر ہے نا, تو اس کے ذیل میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں. تو وہ عورت 30-35 سال کی تھی. طالب علم نے بیوہ کی خدمت کے فضائل سن رکھے تھے. اب وہ روزانہ اس کے لیے سبزی لانے لگا اور اس حدیث پر عمل کرنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیواؤں کی خدمت کیا کرتے تھے. اس کو کسی بزرگ سے مشورہ کرنا چاہیے تھا جو اس کو بتاتے کہ کیا نبی جیسا دل بھی ہے تیرے اندر کیا؟ اس زمانے میں شرط ہے کہ خدمت کرنے والا بھی جوان نہ ہو اور بیوہ بھی بڑھیا ہو. بڑھیا نہ ہو. اب ادھر وہ بیوہ بھی جوان, لہذا اس بیچارے کو ایک دن اس نے بری نیت سے پکڑ لیا. لیکن اس طالب علم کے اندر تقویٰ تھا, مادرزاد ولی تھا, اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھا. چنانچہ اس مشکل حالت میں اللہ نے اس کی دستگیری فرمائی. اس نے کہا کہ بیت الخلاء کدھر ہے؟ مجھے زور سے پیخانہ لگا ہوا ہے, ایسی حالت میں گناہ کا مزہ نہیں آئے گا. تو وہ اس بہانے سے بیت الخلاء گیا اور پیخانے میں کود پڑا, یہاں تک کہ سر سے پیر تک پیخانے میں ڈوب گیا. اس نے پورا پیخانہ لے کر اپنے اوپر مل لیا, سر پہ, ہاتھ پہ, چہرے پہ. بتاؤ یہ آسان کام ہے؟ بیوہ نے اس کی حالت دیکھ کر اسے نکال باہر کیا. باہر نکل کر اس نے جلدی سے غسل کیا اور پاک صاف ہو گیا. اس کے بعد یہ صاحب لوگوں نے کہا کہ نہایت عمدہ خوشبو ان کے بدن سے مشک کی سی خوشبو آیا کرتی ہے. تو ایک بزرگ ان کے پاس کپڑا خریدنے گئے. انہوں نے پوچھا کہ یہ مشک کی خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں غم اٹھایا تھا, اللہ کے خوف سے پیخانہ میں کود پڑا تھا اور پیخانے کو مل لیا تھا. اس کا اللہ نے یہ صلہ دیا کہ میرے بدن میں خوشبو ہی خوشبو پیدا کر دی ہے, اب میرا بدن سے خوشبو ہی خوشبو نکلتی ہے. تو دوستو یہ کیا ہے؟ یہ ہے والذین جاہدوا فینا, کہ جو بندے میری راہ میں مشقت اٹھائیں گے ان کے لیے لنہدینہم سبلنا, لام تاکید بانو نے سقیلہ سے فرمایا کہ ان کے لیے ہم ضرور ضرور ہدایت کے بے شمار دروازے کھولیں گے, انہیں ہر ہر ذرے سے ہدایت ملے گی, جدھر دیکھیں گے ہدایت پائیں گے, ہر طرف ان کو اللہ ہی نظر آئے گا, اور جو مشقت نہیں اٹھائیں گے تو شرط پوری نہ ہونے سے وہ جزا نہیں پائیں گے. جملہ شرطیہ ہے نا, ہمیشہ جزا کا ہوتا ہے. تو جو شخص مجاہدہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھولیں گے. لہذا ہم بھی دیکھیں کہ ہم کتنا مجاہدہ اللہ کے راستے میں برداشت کرتے ہیں, گناہوں کو چھوڑنے کے, ان کو راضی کرنے میں اور نافرمانی سے بچنے میں. کیا ہم سب ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں, اللہ کے دین کی نصرت کرتے ہیں, تو اس کے سلے میں پھر اللہ تعالیٰ لنا ہدینہم سبلنا. کیا مطلب؟ دو تفسیریں فرمائی ہیں, سبل السیر الینا و سبل الوصول الی جنابینا. ہم ان کو اپنے تک پہنچائیں گے, اور دوسری تفسیر سبل الوصول الی جنابینا, اس کے بعد اپنی بارگاہ سے واصل بھی کر لیں گے. سبحان اللہ, جس کو واصل باللہ کہتے ہیں, یعنی ہماری بارگاہ میں ان کا داخلہ ہو جائے گا, اللہ والے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کی اصلاح فرما دے, ہمیں اپنی محبت کی کاملہ نصیب فرما دے, اور ہماری لغزشوں کو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ہماری اولاد کو سب کو اللہ تعالیٰ صاحب نسبت بنا دیجئے, اللہ والا بنا دیجئے, اور سب تمام مقاصد حسنہ میں ہم سب کو بامراد فرما دیجئے, سب کا غم اور دکھ دور فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے زمین و آسمان کے سارے خزانے ہم پر بسا دیجئے, کیونکہ آپ اپنے خزانوں سے مستغنی ہیں. دنیا کے بادشاہ تو اپنے خزانوں کے محتاج ہوتے ہیں, اپنے اور اپنے شاہی خاندان کے لیے ان کا ذخیرہ کرتے ہیں. اے اللہ, تو اپنے خزانوں سے بے نیاز ہیں, اپنے خزانوں سے مستغنی ہیں. اپنے زمین اور آسمان کے سارے خزانے ہم سب پر اپنی رحمت سے برسا دیجئے. اللہ اپنی رحمت سے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, اے اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے, اے اللہ اپنی رحمت سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے. دنیا بھی بنا دیجئے, آخرت بھی بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.